اب اس اشتہار سے میرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اور نشانوں میں مخالفین پر حجت پوری کی ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آیت لو تقولہ کے متعلق بھی حجت پوری ہو جائے۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ تحریر فرمایا ہے، اس زمانہ کے بعض نادان کئی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کے روح سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہ بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر افسوس کے نہیں جانتے کہ جس حالت میں وہ اپنی چند ایسی حدیثوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو محض ذنیات کا ذخیرہ اور مجروح اور مخدوش ہیں، اور نیز مخالف ان کی اور حدیثیں بھی ہیں، اور قرآن بھی ان حدیثوں کو جھوٹی ٹھہراتا ہے، تو پھر میں ایسے روشن ثبوت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں جس کی ایک طرف قرآن شریف تائید کرتا ہے اور ایک طرف اس کی سچائی کی احادیث صحیح یا گواہ ہے، اور ایک طرف خدا کا وہ کلام گواہ جو مجھ پر نازل ہوتا ہے، اور ایک طرف پہلی کتابیں گواہ ہیں، اور ایک طرف عقل گواہ ہے، اور ایک طرف وہ صدا نشان گواہ ہیں جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ بس حدیثوں کی بحث طریق تصفیہ نہیں ہے، خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتی ہیں تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں، اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس امبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے، اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔ پھر ہم متن کی طرف جا کر پڑھتے ہیں، آگے حضور نے فرمایا ہے، اسی جہت سے میں نے اس اشتہار کو 500 روپیہ کے انعام کے ساتھ شائع کیا ہے، اور اگر تسلی نہ ہو تو میں یہ روپیہ کسی سرکاری بینک میں جمع کرا سکتا ہوں۔ اگر حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے دوسرے ہم مشرف جن کے نام میں نے اس اشتہار میں لکھے ہیں اپنے اس دعوی میں صادق ہیں، یعنی اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے برابر 23 برس تک جو زمانہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے دے 500 روپیہ نقد دے دوں گا، اور اگر ایسے لوگ کئی ہوں گے تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ روپیہ باہم تقسیم کر لیں۔ اس اشتہار کے نکلنے کی تاریخ سے 15 روز تک ان کو مہلت ہے کہ دنیا میں تلاش کر کے ایسی نظیر پیش کریں۔ افسوس کا مقام ہے کہ میرے دعویٰ کی نسبت جب میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، مخالفوں نے نہ آسمانی نشانوں سے فائدہ اٹھایا اور نہ زمینی نشانوں سے کچھ ہدایت حاصل کی۔ خدا نے ہر ایک پہلو سے نشان ظاہر فرمائے اور دنیا کے فرزندوں نے ان کو قبول نہ کیا۔ اب خدا کی اور ان لوگوں کی ایک کشتی ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ اپنے بندہ کی جس کو اس نے بھیجا ہے روشن دلائل اور نشانوں کے ساتھ سچائی ظاہر کرے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو، اس کا انجام بد ہو، اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو، اور اس کی جماعت متفرق اور نابود ہو۔ تب یہ لوگ ہنسیں اور خوش ہوں اور ان لوگوں کو تمسخر سے دیکھیں جو اس سلسلہ کی حمایت میں تھے، اور اپنے دل کو کہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تو نے اپنے دشمن کو ہلاک ہوتے دیکھا اور اس کی جماعت کو تتر بتر ہوتے مشاہدہ کر لیا، مگر کیا ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور کیا ایسا خوشی کا دن ان پر آئے گا؟ اس کا یہی جواب ہے کہ اگر ان کے امثال پر آیا تھا تو ان پر بھی آئے گا۔ ابو جہل نے جب بدر کی لڑائی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہم من کانا منا کاذبن فاہن ہو فی حاضر الموتن، یعنی اے خدا ہم دونوں میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں، جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے اس کو ایسے موقع قتال میں ہلاک کر، تو کیا اس دعا کے وقت اس کو گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں؟ اور جب لیکرام نے کہا کہ میری بھی مرزا غلام احمد کی موت کی نسبت ایسی ہی پیش گوئی ہے جیسا کہ اس کی، اور میری پیش گوئی پہلے پوری ہو جائے گی اور وہ مرے گا۔ یہاں حاشیہ میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، ایسا ہی جب مولوی غلام دستگیر قصوری نے کتاب تالیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کر دیا تھا کہ میں نے یہ طریق فیصلہ قرار دے دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے گا، تو کیا اس کو خبر تھی کہ یہی فیصلہ اس کے لیے لعنت کا نشانہ ہو جائے گا اور وہ پہلے مر کر دوسرے ہم مشربوں کا بھی منہ کالا کرے گا، اور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور بزدل بنا دے گا؟ اب متن کی طرف آتے ہیں، تو کیا اس کو اس وقت اپنی نسبت گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں؟ بس منکر تو دنیا میں ہوتے ہیں، پر بڑا بدبخت وہ منکر ہے جو مرنے سے پہلے معلوم نہ کر سکے کہ میں جھوٹا ہوں۔ بس کیا خدا پہلے منکروں کے وقت میں قادر تھا اور اب نہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ آخر خدا غالب ہوگا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ وہ خدا جس کا قوی ہاتھ زمینوں اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کو جو ان میں ہیں تھامے ہوئے ہے، وہ کب انسان کے ارادوں سے مغلوب ہو سکتا ہے؟ اور آخر ایک دن آتا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے، بس صادقوں کی یہی نشانی ہے کہ انجام انہی کا ہوتا ہے۔ خدا اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دل پر نزول کرتا ہے، بس کیوں کر وہ عمارت منہدم ہو سکے جس میں وہ حقیقی بادشاہ فروکش ہے۔ ٹھٹا کرو جس قدر چاہو، گالیاں دو جس قدر چاہو، اور ایزا اور تکلیف دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہو، اور میرے استیصال کے لیے ہر ایک قسم کی تدبیریں اور مکر سوچو جس قدر چاہو۔ پھر یاد رکھو کہ عنقریب خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے۔ نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے غالب ہو جاؤں گا، مگر خدا کہتا ہے کہ اے لعنتی، دیکھ میں تیرے سارے منصوبے خاک میں ملا دوں گا۔ اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولویوں اور ان کے پیروؤں کو آنکھیں بخشتا، اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ تو ان دنوں میں وہ پیشگوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔ افسوس، یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کے امر اور ارادہ سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاک اور صادق نبیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے؟ کیا وہ رات ان کے لیے ماتم کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خصوف کسوف عین پیشگوئی کی تاریخوں میں وقوع میں آیا؟ کیا وہ دن ان پر مصیبت کا دن نہیں تھا جس میں لیکرام کی نسبت پیشگوئی پوری ہوئی؟ خدا نے بارش کی طرح نشان برسائے، مگر ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لی تا ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان لائیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ عین صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا؟ اور یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مسلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ساتویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریکی میں پڑی تھی ظہور فرما ہوئے، اور جب سات کو دگنا کیا جائے تو 14 ہوتے ہیں۔ لہذا 14ویں صدی کا سر مسیح موعود کے لیے مقدر تھا، تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جس قدر قوموں میں فساد اور بگاڑ حضرت مسیح کے زمانہ کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک پیدا ہو گیا تھا، اس فساد سے وہ فساد دو چند ہے جو مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگا۔ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، خدا تعالیٰ نے ایک بڑا اصول جو قرآن شریف میں قائم کیا تھا اور اسی کے ساتھ نصارہ اور یہودیوں پر حجت قائم کی تھی، یہ تھا کہ خدا تعالیٰ اس کاذب کو جو نبوت یا رسالت اور مامور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے مہلت نہیں دیتا اور ہلاک کرتا ہے۔ بس ہمارے مخالف مولویوں کی ایک ایسی ایمانداری ہے کہ منہ سے تو قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کے پیش کردہ دلائل کو رد کرتے ہیں۔ اگر وہ قرآن شریف پر ایمان لا کر اسی اصول کو میرے صادق یا کاذب ہونے کا معیار ٹھہراتے تو جلد تر حق کو پا لیتے، لیکن میری مخالفت کے لیے اب وہ قرآن شریف کے اس اصول کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی یا رسول یا مامور من اللہ ہوں جس سے خدا ہم کلام ہو کر اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً راہ راست کی حقیقتیں اس پر ظاہر کرتا ہے، اور اس دعوے پر 23 یا 25 برس گزر جائیں، یعنی وہ میعاد گزر جائے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی میعاد تھی، اور وہ شخص اس مدت تک فوت نہ ہو اور نہ قتل کیا جائے، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخص سچا نبی یا سچا رسول یا خدا کی طرف سے سچا مسلح اور مجدد ہے، اور حقیقت میں خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس سے خدا کے کلام کی تکذیب و توہین لازم آتی ہے۔ ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کے ثابت کرنے کے لیے اسی استدلال کو پکڑا ہے کہ اگر یہ شخص خدا تعالیٰ پر افتراء کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا، اور تمام علماء جانتے ہیں کہ خدا کی دلیل پیش کردہ سے استخفاف کرنا بالاتفاق کفر ہے، کیونکہ اس دلیل پر ٹھٹھا مارنا جو خدا نے قرآن اور رسول کی حقیقت پر پیش کی ہے، مستلزم تقسیم کتاب اللہ اور رسول اللہ ہے، اور وہ صریح کفر ہے۔ مگر ان لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے، شاید ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ پر افتراء کرنا جائز ہے، اور ایک بدظن کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ تمام اسرار حافظ محمد یوسف صاحب کا اور ان کا ہر مجلس میں بار بار یہ کہنا کہ ایک انسان 23 برس تک خدا تعالیٰ پر افتراء کر کے ہلاک نہیں ہوتا، اس کا یہی باعث ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ چند افتراء خدا تعالیٰ پر کیے ہوں اور کہا ہو کہ مجھے یہ خواب آئی یا مجھے یہ الہام ہوا، اور پھر اب تک ہلاک نہ ہوئے تو دل میں یہ سمجھ لیا کہ خدا تعالیٰ کا اپنے رسول کریم کی نسبت یہ فرمانا کہ اگر وہ ہم پر افتراء کرتا تو ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے، یہ بھی صحیح نہیں۔ یہاں حضور نے حاشیے میں نوٹ دیا ہے، ہمیں حافظ صاحب کی ذات پر ہرگز یہ امید نہیں کہ نعوذ باللہ کبھی انہوں نے خدا پر افتراء کیا ہو اور پھر کوئی سزا نہ پانے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہو گیا ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افتراء کرنا پلید طبہ لوگوں کا کام ہے اور آخر وہ ہلاک کیا جاتے ہیں۔ اب ہم پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور خیال کیا کہ ہماری رگ جان خدا نے کیوں نہ کاٹ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت رسولوں اور نبیوں اور مامورین کی نسبت ہے جو کروڑ ہاں انسانوں کو اپنی طرف دعوت کرتے ہیں اور جن کے افتراء سے دنیا تباہ ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے تئیں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے قوم کا مصلح قرار نہیں دیتا، نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتلانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی اور یا الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔ ایسا خبیث اس لائق نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تو نے اگر میرے پر افتراء کیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابل التفات نہیں، کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا، کوئی اس کو نبی یا رسول یا مامور من اللہ نہیں سمجھتا۔ ماں سوا اس کے یہ بھی ثابت کرنا چاہیے کہ اس مفتریانہ عادت پر برابر 23 برس گزر گئے۔ ہمیں حافظ محمد یوسف صاحب کی بہت کچھ واقفیت نہیں، مگر یہ بھی امید نہیں، خدا ان کے اندرونی اعمال بہتر جانتا ہے۔ ان کے دو قول تو ہمیں یاد ہیں اور سنا ہے کہ اب ان سے وہ انکار کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ چند سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ غزنوی نے میرے پاس بیان کیا کہ آسمان سے ایک نور قادیان پر گرا اور میری اولاد اس سے بے نصیب ہوئی۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ نے انسانی تمثل کے طور پر ظاہر ہو کر ان کو کہا کہ مرزا غلام احمد حق پر ہے، کیوں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں؟ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ان دو واقعات سے اب انکار کرتے ہیں جن کو بار بار بہت سے لوگوں کے پاس بیان کر چکے ہیں تو نعوذ باللہ بے شک انہوں نے خدا تعالیٰ پر افتراء کیا۔ یہاں نوٹ دے کے حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب ان ہر دو واقعات سے انکار کرتے ہیں۔ ان واقعات کا گواہ نہ صرف میں ہوں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گواہ ہے، اور کتاب ازالہ احام میں ان کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کا کشف درج ہو چکا ہے۔ میں تو یقیناً جانتا ہوں کہ حافظ صاحب ایسا کذب صریح ہرگز زبان پر نہیں لائیں گے، وہ قوم کی طرف سے ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ ان کے بھائی محمد یعقوب نے تو انکار نہیں کیا تو وہ کیوں کر کریں گے؟ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص سچ کہتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی انکار نہیں کر سکتا، جبکہ ان کے بھائی محمد یعقوب نے اب بھی صاف گواہی دے دی ہے کہ ایک خواب کی تعبیر میں مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے فرمایا تھا کہ وہ نور جو دنیا کو روشن کرے گا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ حافظ صاحب بھی بار بار ان دونوں قصوں کو بیان کرتے تھے اور ہنوز وہ ایسے پیر فرتوت نہیں ہوئے تا یہ خیال کیا جائے کہ پیرانہ سالی کے تقاضے سے قوت حافظہ جاتی رہی، اور 8 سال سے زیادہ مدت ہو گئی جب میں حافظ صاحب کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کے مذکورہ والا کشف کو ازالہ احام میں شائع کر چکا ہوں۔ کیا کوئی عقل مند مان سکتا ہے کہ میں ایک جھوٹی بات اپنی طرف سے لکھ دیتا اور حافظ صاحب اس کتاب کو پڑھ کر پھر خاموش رہتے؟ کچھ عقل و فکر میں نہیں آتا کہ حافظ صاحب کو کیا ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے عمدن گواہی کو چھپاتے ہیں اور نیک نیتی سے ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی اور موقع پر اس گواہی کو ظاہر کر دوں گا، مگر زندگی کتنے روز ہے، اب بھی اظہار کا وقت ہے، انسان کو اس سے کیا فائدہ کہ اپنی جسمانی زندگی کے لیے اپنی روحانی زندگی پر چھری پھینکے۔ میں میں نے بہت دفعہ حافظ صاحب سے یہ بات سنی تھی کہ وہ میرے مصدقین میں سے ہیں اور مکذب کے ساتھ مباہلہ کرنے کو تیار ہیں، اور اسی میں بہت سا حصہ ان کی عمر کا گزر گیا، اور اس کی تائید میں وہ اپنی خوابیں بھی سناتے رہے اور بعض مخالفوں سے انہوں نے مباہلہ بھی کیا، مگر کیوں پھر دنیا کی طرف چھپ گئے؟ لیکن ہم اب تک اس بات سے نومید نہیں ہیں کہ خدا ان کی آنکھیں کھولے، اور یہ امید باقی ہے جب تک کہ وہ اسی حالت میں فوت نہ ہو جائے۔